کہ اللہ پھر آخری موقع پہ اسے پکڑ لیتا ہے, اور جب پکڑتا ہے پھر جان نہیں چھوڑتی. سورہ انعام میں ایک جگہ آیا ہے اللہ فرماتے ہیں فلما نسو ما ذکروا به, جب لوگ ہمیں بھول گئے جب ہم نے جو ہم نے انہیں نصیحتیں کی تھی اور انہوں نے ہمیں فراموش کر دیا, ہماری باتیں مانتے ہی نہیں تھے, ہم نے کیا کیا, دنیا کے جہان کے خزانے ان پر کھول دیے, اور یہاں تک کہ وہ خوب پھیلے پھلے پھولے, مکانات بنائے, پیسہ کمایا, اولاد ہو گئی, سب کچھ ہو گیا. اور اللہ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہوا, پھر ہم نے ان پر اپنا عذاب بھیجا تو وہ چیخنے لگے کہ بھائی لنا انا کنا ظالمین, ہائے ہائے اللہ ہم سے بڑی غلطی ہوئی, ہائے ہائے ہم سے بربادی ہو گئی. تو اللہ نے فرمایا اب موقع نہیں ہے, اب تو سوائے ذبح کرنے کے اور کوئی چارہ نہیں. اس طرح خدا کی گرفت آ جاتی ہے, مگر وہ موقع ایسا ہوتا ہے جب اپنے کیے پر پچھتائے تو کیا پچھتائے, اور اس وقت اگر عقل آئی تو کیا عقل آئی, وہ زندگی جس میں گزاری تھی یہ ہے باسن شدید ملا دنوں. اللہ فرماتے ہیں ہم ڈراتے ہیں اس کتاب کے ذریعے شدید گرفت. اور اس کے بعد دوسری چیز وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ, اور وہ بشارت دیتا ہے ان کو جو ایمان والے ہیں. یہ دیکھا دوسرا پہلو آ گیا الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ, کون ایمان والے جو نیکی کا کام کرتے ہیں, اَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا, ہم نے ان کے لیے بڑا اچھا اجر رکھا. نیکی کا کام کرتا ہے ہم اسے اچھا اجر دیں, برے کام کرتے ہیں ہم اسے ڈراتے ہیں, اور اس کے مقابلے میں جو اچھے کام کرتا ہے ہم اسے بشارت دیتے ہیں. بشارت بھی اس ذات کی طرف سے ہے جو جھوٹ نہیں بولتی. من اصدق من اللہ قیلا, اللہ فرماتے ہیں ایک جگہ ہم سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے, ایک جگہ فرماتے ہیں ومن اصدق من اللہ حدیثا, اللہ کی بات سے زیادہ لوگوں سچی بات کون کر سکتا ہے. تو وہ سچی بات یہ ہے کہ ہم بشارت دیتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے نیک عمل کیے. نیک عمل کیا ہے؟ وہ عمل جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اور سنت کی اتباع میں کیا جاتا ہے, وہ نیک عمل. اپنے پاس سے عمل کرتا ہے, دین میں نئی ایک چیز نکال دیتا ہے, پھر وہ کہتا ہے یہ بڑی نیکی کی بات ہے. یہ نیکی کی بات نہیں ہے, نیکی وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. ایک آدمی کو چھینک آئی, مشکات وغیرہ میں آتا ہے حدیث کی کتابوں میں, اور اس نے کہا السلام علی رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی ہو, درود شریف پڑھا. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ علیکہ وعلی امک, تجھ پر بھی سلامتی, تیری ماں پر بھی سلامتی. اس سے بڑا برا لگا. اس نے کہا حضرت میں نے کوئی غلط بات کی ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے بھی غلط بات نہیں کی, میں نے تو کہا تیری ماں بھی سلامت رہے, تو بھی سلامت رہے. تو یہ ایک طرح کی گویا تعریف تھی. تو اس نے کہا حضرت غلطی ہوئی ہوگی, کیوں آپ نے یہ فرمایا؟ تو فرمانے لگے ہمیں تو یہ پتا ہے کہ جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہیں, یہ تم نے درود شریف چھینک پہ پڑھنا کب سے شروع کر دی؟ دیکھا اس نے اپنی طرف سے تو گویا نیکی کی بات کی نا, لیکن چونکہ سنت سے ثابت نہیں تھی یہ نیکی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا, تو انہوں نے فوراً پکڑ لیا. انہوں نے کہا یوں نہیں, یہ بات غلط. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق ابو داؤد میں آتا ہے وہ مسجد میں داخل ہوئے, نابینا ہو گئے تھے, اور مجاہد ان کے شاگرد انہیں نماز کے لیے لاتے لے جاتے تھے, اور اقامت ہو گئی, اور اقامت کے بعد پیچھے کوئی آدمی بیٹھا ہوا تھا تو کسی نے کہا یہ نماز پڑھ لیجیے. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نابینا تھے, انہوں نے کہا میرے بیٹے مجھے جلدی اس مسجد سے لے چل, خدا کا عذاب نہ آئے. تو وہ جلدی چلے گئے. تو لوگوں نے پوچھا آپ اتنی جلدی کی نکلنے میں کیوں؟ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور اب تک ہم نے یہی دیکھا ہے, اقامت ہو جائے جو مسجد میں یہ ان کو اطلاع ہے کہ آئیں نماز پڑھیں, پیچھے سے اٹھ کے آگے آ جائیں, صفیں بنیں. اور یہ بدعت تم نے کب سے شروع کر لی ہے کہ اقامت کے باوجود کسی آدمی کو کہتے ہو کہ آ کے نماز پڑھے مسجد کے اندر ہوتے ہوئے؟ اللہ کی قسم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا. یہ وہ چیز ہے جس سے میں ڈرا کہ خدا کا عذاب نہ آ جائے. تو عمل صالح وہ ہے جو سنت کے ساتھ کیا جائے, جس پہ مہر لگی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا ہے. اگر اس عمل پر مہر نہیں ہے پھر جو مرضی کرتا رہے وہ عمل صالح نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں جو اچھے اعمال کریں گے ان لہم اجرن حسنا, ہم انہیں بہت اجر دیں گے. قیامت کے قرب میں اچھے اعمال کرنا دشوار ہو جائیں گے, اس لیے شروع بات یہیں سے کر دی کہ دیکھو جتنا عمل مشکل ہو جائے گا تم کرو گے ہم تمہیں اجر دیں گے, ہم تمہیں بہت نواز دیں گے, تم کرنے والے بنو, ہمت کرو, ہم تمہیں اس پر نواز دیں گے, بہت کچھ مل جائے گا. اجرن حسنا, بہت ہی اچھا اجر اللہ کے ہاں ہے. اور حقیقت یہی ہے کہ جتنا دین پہ دشواری سے عمل کرتا ہے اتنا ہی اللہ کے ہاں اجر بڑھ جاتا ہے, جتنا چھپ کے عمل کرتا ہے اتنا ہی اجر بڑھ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں اللہ تعالیٰ ایک بندے سے کہیں گے کہ یہ سارا تیرا اجر ہے جو تو نے پیسہ اتنا ہمارے راستے میں خرچ کیا. وہ کہے گا اللہ اتنا پیسہ تو زندگی میں میرے پاس نہیں آیا، میں نے کیسے خرچ کیا؟ تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ وہ ایک پائی جو تُو نے خرچ کی تھی ہمارے لیے اور کسی کو تُو نے نہیں بتایا تھا، وہ ہمیں اچھی لگی، اور جب میرے پاس وہ پائی آئی فرشتوں نے کہا کہ ایک پیسہ اللہ اس بندے نے خرچ کیا ہے، تو میں نے فرشتوں سے کہا کہ اسے تجارت میں لگا دو، اور ایسی تجارت جس میں نقصان نہیں ہونا چاہیے. اور وہ پھر ہم اپنے یہاں سے بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے، یہاں تک کہ آج کے دن تک یہ نفع آیا ہے یہ تو اپنے پاس رکھ. یہ ہے اللہ کے لیے نیکی کا کام کرنا. جو آدمی خدا کے لیے نیکی کرتا ہے پھر اللہ اس نیکی کو ضائع نہیں کرتے، ایسی عجیب چیز ہے، قبول کر لیتا ہے، اور جب قبول فرما لیتا ہے نیکی کو پھر توبہ کی توفیق دے دیتا ہے، گناہ سے بچا لیتا ہے، حتیٰ کہ جانور تک سے نیکی کوئی کرتا ہے اس کو خدا قبول کر لیتا ہے. حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسی عورت جو زندگی بھر برے کام کرتی رہی وہ ایک کنویں کے پاس سے گزری، اسے سخت پیاس لگ رہی تھی اور کوئی چیز نہیں تھی کنویں پر جس کے ذریعے وہ پانی نکالتی، تو اس نے اپنا دوپٹہ اتارا اور اپنے جوتے سے باندھا اور پانی کو جوتے میں نکالا اور پھر اس نے پیا، اتنی شدید اسے پیاس لگ رہی. تو حدیث میں لفظ آئے ہیں کہ بدکارا عورت جو عادی تھی مگر آیا اس نے دوپٹہ اتارا، تو اس زمانے میں تو دوپٹہ وہ بھی کرتی تھی، جو زندگی اتنے گناہوں میں گزارتی تھی وہ بھی دوپٹہ کیا کرتی تھی. اور ہمارا دور کیا آ گیا، کبھی معاشرے کو دیکھا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پانی پی کے جب آگے چلی تو آگے کتا تھا جو کیچڑ چاٹ رہا تھا، تو اس نے کہا فابت ہو ما اصابانی، او ہو اسے بھی وہی تکلیف پہنچی ہے جو مجھے تھوڑی دیر پہلے تھی، پیاس لگ گئی اسے بھی. وہ مڑی اور اس نے پھر اسی طرح پانی نکال کے اس کتے کو پلایا، تو اللہ نے فرمایا کہ اسے توبہ، اللہ تعالیٰ نے اسے توبہ کی توفیق دے دی، اور اللہ نے فرمایا غفر اللہ، ہم نے اس عورت کو بخش دیا، اس نے اس کتے پر ترس کھایا ہے ہماری بندی ہو کے، تو ہم تو زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اپنے بندوں پر ہم رحم کریں. اس کتے کو پانی پلانے پہ اللہ نے بخش دیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نیکی کی تھی نا، نیکی انہوں نے قبول کر لی. نیکی تو ایک طرف ہے، اپنی گناہ پر جو آنسو بہ جاتے ہیں وہ انہیں بھی قبول کر لیتے ہیں، وہ انہیں بھی انہیں وہ شرمندگی جو انسان کو ہوتی ہے اس پر بھی اجر دے دیتے ہیں کہ بندہ میرے پاس تو آ گیا ہے، اپنی ندامت کے آنسو تو لے آیا ہے. اسی لیے اقبال نے کیسی اچھی بات کہی ہے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے ارک انفال کے، گناہ پر شرمندگی سے ندامت سے جو پسینہ آ گیا تھا مجھے اور جو میں رو پڑا تھا، اللہ نے موتی سمجھ کے ان قطروں کو چن لیا کہ ہمارا ایسا اچھا بندہ ہے. اجرن حسنا، اللہ فرماتے ہیں نیک عمل کرو گے ہم اچھا اجر دیں گے، ما کسینا فیہ ابدا، اور اللہ تعالیٰ رکھیں گے ہمیشہ ہمیشہ اس میں، یعنی جنات میں رکھیں گے، اللہ اس جگہ پر رکھیں گے جہاں ان نیکیوں کا اجر دیا جائے گا. اور وہ جنت کیا ہے؟ وہ در حقیقت اپنے اچھے بندوں کی مہمان نوازی ہے. آپ کو جب پتا چلتا ہے کہ باپ آ رہا ہے، دادا آ رہا ہے، بیٹا آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، گھر کو سجاتے ہیں نا، ہر چیز مہیا کرتے ہیں کہ ان کی خدمت ہونی چاہیے، ان کے ساتھ اچھا رویہ اچھا سلوک ہونا چاہیے. یہ اللہ نے جنت اپنے اچھے بندوں کے لیے رکھی ہے کہ اس کے بندے جب وہاں پہنچیں گے کوئی چیز ایسی نہیں جو انہیں ڈسٹرب کرے، وہاں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تکلیف دے. اور پھر فرمایا ابدن، ہمیشہ ہمیشہ اسے ہم رکھیں گے، زمانے کی قید اٹھ جائے گی، زمانے کی قید اٹھ جائے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے ٹائم کے بغیر کوئی چیز، اللہ فرماتے ہیں ہم ہمیشہ رکھیں گے. پھر دوبارہ پچھلی بات پر آ گئے ہیں اور فرمایا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا، اور یہ قرآن ڈراتا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کہا کہ اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا. یہ ہے وہ مرض جو قیامت کے قریب غالب آئے گا، اور یہ مرض غالب آ گیا نا، یہودی یہی کہتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام کو علیہ عزب اللہ خدا نے اپنا بیٹا بنا لیا. ان میں ایک مستقل فرقہ ہے، سب نہیں کہتے لیکن ایک فرقہ پورا ایسا ہے. عیسائی بھی یہی کہتے ہیں کہ علیہ عزب اللہ خدا نے کیا کر لیا، اپنا بیٹا بنا لیا. انجیل کو اگر پڑھیں اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یہ انجیل ہے کیا چیز؟ انجیل میں دو ہیں، ایک تو اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے ان کا، اور اولڈ ٹیسٹامنٹ میں 39 کتابیں شامل ہیں، چھوٹے چھوٹے رسالے ہیں، خطوط ہیں، اس قسم کی چیزیں ہیں. ایک تو وہ ہے، پیدائش کے نام سے اس میں مل جائے گا، خروج کے نام سے مل جائے گا، گنتی کے نام سے مل جائے گا، اللہ حضرت کے پاس بہت سی چیزیں مل جائیں گی. اور ایک نیو ٹیسٹامنٹ ہے، اور نیو ٹیسٹامنٹ میں کوئی 28 کے قریب ان کی کتابیں شامل ہیں، اور ان میں اناجیل اربع، چار انجیلیں اس میں شامل ہیں. انجیل جو سے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی وہ تو ہو گئی ختم، حتیٰ کہ وہ زبان جو خالص عبرانی زبان میں تھی وہ بھی مٹ گئی تھی دنیا سے، تو وہ نسخہ کہاں رہا؟ اور ہوا یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے کوئی 70 سال کے بعد پھر لوگوں نے انجیل لکھنا شروع کی، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی صحابی دنیا میں نہیں باقی تھا، کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جس نے حضرت کی صحبت اختیار کی ہو. 33 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا، حدیث میں بھی یہی آیا ہے اور یہ بھی مانتے عیسائی کہتے ہیں جوانی میں وہ انتقال فرما گئے، ہمارے ہاں تو یہ ہے 33 سال کی عمر میں اٹھا لیے گئے تھے، تو یہ کہتے ہیں 33 سال کی عمر میں انہیں سولی ہو گئی تھی، اور سولی کے بعد 3 دن تک وہ علیہ باللہ جہنم کے عذاب میں رہے، اور جہنم کا عذاب ایسا انہیں ہوا تھا کہ پوری دنیا قیامت تک اب جتنے بھی گناہ کرتی رہے اس کا ایک کفارہ وہ لگ گیا تھا، لہذا گناہوں کی ہو گئی آزادی، اور جتنا بھی حق بارو سے عیسیٰ علیہ السلام علیہ باللہ ان ساری چیزوں کو پورا کر چکے ہیں، یہ تصور انہوں نے پیدا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 70 سال کے بعد تقریباً، وفات کہہ رہا ہوں ان کے نظریے کے مطابق، اور ہم کہتے ہیں جب وہ آسمان پر اٹھائے گئے تو 70 سال کے بعد متی نے پہلی مرتبہ لکھنا شروع کیا، وہ شاگردوں کا بھی آگے شاگرد، اور اس نے لکھا کیا؟ اس نے لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے، یہ بات کہتے تھے یہ بات کہتے تھے، یہ پہلی ایک انجیل وجود میں آ گئی. پھر اس کے بعد ایک اور آدمی آیا، لوکا اس کا نام تھا، لوکا نے دوسری انجیل لکھی، اور لوکا جو تھا اس کے زمانے میں پولوس ایک آدمی تھا، پولوس کے بارے میں اب تو یہ بھی کہتے ہیں اور ہمارے حضرات تو پہلے سے ہی کہتے تھے، وہ کہتے تھے در حقیقت وہ عیسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا، مثنوی کی پہلی جلد میں وہاں روم نے بھی اس کا تذکرہ کیا. سینٹ پال جسے کہتے ہیں نا، ہمارے یہاں اسکول بھی ہے سینٹ پال کے نام سے، یہ سینٹ پال وہ پولوس تھا، اور اس پولوس نے کیا کیا؟ وہ حقیقت میں یہودی تھا، ان کا تھا دشمن، اور اس نے نئی سے نئی چیزیں اس میں ڈالنا شروع کی اور لوگوں کو بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو یہ کہتے تھے یہ کہتے تھے یہ کہتے تھے. خدا ہونے کا تصور علیہ باللہ سب سے پہلے اس نے عیسائیوں کو دیا ہے، اس سے پہلے کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں مانا کرتا تھا، یہ خدائی کا ایسا تصور چلا کہ اس وقت کے عیسائی علماء جو اللہ کے نیک بندے تھے انہوں نے اس پولوس کی مخالفت کی اور اسے کہا یہ ہمیں غلط بات نہ کرو، مگر عوام تو پھر عوام پہ، عوام میں جب یہ عقیدہ اور نظریہ چلا تو ہوتے ہوتے پھر پوری انجیل اس پہ مرتب ہو گئی. دوسری انجیل لوکا کی تھی، لوکا کی انجیل دوسری. تیسری انجیل جو تھی وقت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی 80-90 سال کے عرصے کے بعد لکھی گئی اور وہ مرکز کی انجیل تھی، مرکز نے لکھی. اور چوتھی انجیل یوحنا کی تھی، اور یوحنا بھی انہی کے شاگردوں کے آگے شاگردوں میں سے. تو 70 سے 90 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے انہوں نے 4 انجیلیں لکھ لیں، اور وہ چاروں انجیلوں کا مجموعہ اناجیل اربعہ کہلاتا ہے. اور پانچویں انجیل تھی برنباس کی جو لکھی گئی تھی، اور برنباس کی انجیل عیسائی کبھی نہیں دکھاتے. انہوں نے اس انجیل کو، انہیں علم تھا اور یہ ایک دوسرے سے بات بھی کرتے تھے، مگر اوپر کے طبقے میں اہل علم میں وہ انجیل رہی جو ان کے پڑھے لکھے لوگ تھے، عام عوام تک کبھی انہوں نے آنے نہیں دی، کیونکہ اس انجیل جو برنباس کی ہے اس میں لکھا یہ بھی ہے، اب بھی مل جائے گا اس میں لکھا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی نہیں ہوئی، اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا مل جائے گا کہ یہودا ان کا ایک شاگرد تھا اور اس نے رومی سپاہیوں کو کہا کہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ حضرت اس وقت کہاں ہیں، اور انہوں نے اسے چند سکے دے دیے، پیسے دے دیے، پیسے کی عوض میں وہ بک کیا، اور اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری کی. تو جب عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے پولیس آئی ہے تو یہ یہودا جو تھا اس پہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی، اور اللہ نے اپنے اس پیغمبر علیہ السلام کو اٹھا لیا. قرآن پاک میں بھی آیا ہے کہ بررفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اسے اپنے پاس اٹھا لیا. قرآن پاک میں اسی طرح دوسری جگہ پر آیا ہے، یہ یقیناً کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، یقیناً یہ کام ہوا ہے نہیں ہوا، ایک ہی بار اللہ نے پورے قرآن میں استعمال کیا ایک ہی بار، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ما قتلوہ وما سلبوہ، عیسیٰ کو نہ قتل کیا گیا نہ پھانسی پر چڑھایا گیا علیہ الصلوۃ والسلام. اور پھر فرمایا تیسری بات وما قتلوہ یقیناً، یقیناً عیسیٰ کو قتل نہیں کیا گیا. بھلے یہ لفظ اللہ کو بھی کہنے کی ضرورت تھی، سوچے آدمی اللہ کی تو ہر بات سچی ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا؟ ہم لوگوں کو بتانے کے لیے کہ تمہیں جب ان قوموں سے واسطہ پڑے گا اور وہ دلائل سے ثابت کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، یہ چیز ہو گئی یہ چیز ہو گئی، مت ماننا. ما قتلو ہو یقیناً، یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا. پھر کیا ہوا؟ بررفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اسے اپنے پاس اٹھا لیا. اللہ تعالیٰ نے صاف کر دی. اور ہوا پھر کیا قصہ, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے انجیلوں میں گڑبڑ کی. پھر اس کے بعد کچھ صدیوں کے بعد ایک کفن تھا, اس کفن پہ خون لگا دیا, چادنیں تھیں سفید ان پہ خون لگا کے پھر قصہ یہ گھڑا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کفن ہے. وہ اٹلی میں پڑا رہا, اور اٹلی میں جب پڑا رہا تو 300-400 سال بعد کسی کو یاد ہی نہیں رہا کہ یہ شرارت شروع کس نے کی تھی, یہ چیز شروع کہاں سے ہوئی تھی, پھر کب یاد رہتا ہے کسی کو. کوئی اتنی تعلیم کا زمانہ بھی نہیں تھا, ہوتے ہوتے وہ مشہور ہو گیا کہ اس سے عیسیٰ علیہ السلام کا کفن ہے. اور پھر اتنی کتابیں اس پہ لکھی گئیں, جاتے تھے عیسائی, روتے تھے, زیارت کرتے تھے, اور پھر ویٹیکن سٹی میں منتقل ہو گیا, اس سے عیسیٰ علیہ السلام کا کفن ہے. اس سے فائدہ ہمارے یہاں مرزائیوں نے بھی اٹھا لیا. مرزائیوں نے کہا اب تو وہ کفن بھی مل گیا جو اس سے عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے وقت تھا, تو جس عیسیٰ نے آخر پہ آنا تھا وہ مرزا غلام احمد قادیانی آ گئے. اور یہ سارے قصے چلتے رہے, اور حتیٰ کہ کچھ سالوں پہلے, اب یہ یورپ جو ترقیاں ہوئی ہیں اور وہ جو بتا دیتے ہیں کہ یہ چیز اتنے سو سال پرانی ہے, اتنے سو سال پرانی ہے مشینوں کے ذریعے, انہوں نے جب اس کفن پہ وہ مشین رکھی تو پتا چل گیا کہ جناب یہ تو فلاں صدی کا کفن ہے, فلاں صدی میں اس طرح کا کپڑا تیار ہوتا تھا, اس وقت فلاں صدی کا یہ خون ہے انسان کا, اس پر یہ خون لگا کے سب جھوٹا جھوٹا دعویٰ کیا گیا ہے. تو اب یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو عیسائیت کے جھوٹا ہونے کو بتاتی ہیں. بدناباس کی انجیل میں تھا کہ یہودا پر شبی ڈال دی گئی اور اس عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے. اگر یہ بات مان لی جائے تو پوری عیسائیت کی جڑ ہی اکھڑ جاتی, کفارے کا عقیدہ ہی نہیں رہتا, تثلیث کا عقیدہ ہی نہیں رہتا. یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بندے تھے. اس بدناباس کی انجیل کو چھپاتے رہے, یہاں تک کہ 1908 کے قریب 10 کے قریب یہ بدناباس کی انجیل مسلمانوں کے پاس آئی اور انہوں نے پھر اسے خوب پھیلایا. اب بھی بدناباس کا کسی سے پوچھیں کہ بدناباس کی انجیل کہاں ہے تو عیسائی غور سے دیکھتا ہے اسے, جسے پتا ہے نا کہ بدناباس نے کیا لکھا ہے. اور اس انجیل میں دوسری بات یہ نکلی کہ وہ بھی قدیم نسخہ تھا بدناباس کا, اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے متعلق جو چیزیں تھیں وہ نہیں تبدیل کی جا سکی, اور یہ اور چیزوں میں تبدیلی ہوتی رہی. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کتنی چیزیں نکل آئیں, حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق چیزیں اس میں. اللہ نے قرآن میں فرمایا, اللہ نے فرمایا کہ تورات اور انجیل ہم نے اس میں ذکر کیا ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کا, سورہ فتح کے آخر پہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مثلوں ہوں, یہ ہمارے صحابہ رضی اللہ عنہ کی مثال ایسی ہے. پھر مثال کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان صحابہ رضی اللہ عنہ کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی کیا تھا. اب جو انجیل ملتی ہے برناباس کی, اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی چیزیں آ گئی ہیں, اس میں صحابہ رضی اللہ عنہ کی چیزیں یہاں تک اس انجیل میں آ گیا کہ وہ آخری جو ہمارا نشان ظاہر ہوگا, تم دیکھو گے کہ فاران کے پہاڑ پر 10,000 آدمی کے ساتھ آ جائے گا. فاران مکہ مکرمہ ہی کا تو پہاڑ ہے, 10,000 آدمی اسی ہستی کے ساتھ تو آئے تھے جب انہوں نے مکہ فتح کیا تھا. تو یہ برناباس کی انجیل انہوں نے چھپائی, مگر اب وہ سامنے آ گئی. جب سامنے آئی تو اب کچھ نہیں کر سکے, تو یہ چار انجیلیں آ گئی. اور ان انجیلوں میں پھر یہ بھی نکل آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو بندہ ہی بنا کے بھیجا تھا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہ فرما دیا کہ لئن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ, عیسیٰ علیہ السلام کو کبھی اس بات پہ شرمندگی محسوس نہیں ہوئی کہ وہ کہے میں اللہ کا بندہ ہوں. وہ بھی کبھی کہہ سکتا تھا میں خدا ہوں علیہ عزب اللہ, یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ جو جھوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا علیہ عزب اللہ, یہ جھوٹ اس پولوس کا کھڑا ہوا سینٹ پال کا پھر پھیلتا چلا گیا. اگر وہ خدا ہوتے علیہ عزب اللہ یا خدا کے بیٹے ہوتے, اسی انجیل میں مل جائے گا جب آپ پڑھیں گے کہ انہیں ایک دن بھوک لگی اور وہ ایک درخت کے قریب گئے اور انہوں نے درخت کو دیکھا تو وہ سمجھے انجیر ہے, تو انجیر کھانے کے لیے جب پہنچے تو وہ انجیر نہیں تھا, تو انہوں نے اس درخت کو بدعا دی انجیر کو اور کہا کہ خدا اس دنیا سے انجیر کو ختم کر دے, اور انجیر کبھی نہ پیدا ہوا. کرے یہ اسی انجیر میں مل جائے گا تو جو خدا ہوا کرتا ہے وہ بھی بدعائیں دیتا ہے, اور جو خدا ہوا کرتا ہے وہ اس طرح کھانے پینے کا محتاج ہوتا ہے. اللہ نے قرآن پاک میں ایک جگہ کہا, اللہ نے فرمایا عیسائیوں سے کہ تم مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہو, کانا یا قلان تعام, وہ تو دونوں کھانا کھاتے تھے. یہ کتنی سادہ سی دلیل اللہ نے دی اور کتنی معنی خیز بات ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ مل مسیح ابن مریم اللہ رسول, مسیح مریم کے بیٹے کیا تھے علیہ الصلوۃ والسلام, وہ اللہ کے رسول تھے خالص, امہ صدیقہ اس کی ماں ہماری ولیہ تھی, بڑی کامل عورت تھی. اور پھر فرمایا کانا یا فلان اقتام, دونوں تو کھانا کھاتے تھے. ارے جو کھانا کھاتا ہے وہ گندم کا محتاج, گندم کا محتاج, بارش کا محتاج, برسانے والے کا محتاج, کسان کا محتاج جو ہزار محتاجگیوں میں خود گھرا ہوا ہو وہ کیسے بلا خدا ہو سکتا ہے؟ پھر یہ کہتے ہیں کہ انجیل میں اللہ تعالیٰ نے خود نے اپنا فرزند کہا، یہ جو موجودہ انجیل ہے اسی میں دیکھو، اس میں زبور میں علیہ باللہ یہ لفظ ٹھیک سے داؤد علیہ السلام کے متعلق بھی استعمال ہوئے کہ داؤد ہمارا بیٹا ہے، تو پھر یہودی بھی سچ کہتے ہیں، پھر انہیں بھی بنا لینا چاہیے. در حقیقت یہ محاورے تھے کہ فلاں میں بیٹے کی طرح کی جائے، بڑا پیارا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فرمائی، آپ نے فرمایا کہ الخلق یا اللہ، یہ جو مخلوق ہے نا اللہ کی، یہ اللہ کا کنبہ اور اللہ کا گھر ہے. تب بھی کیا اس کے لیے ثابت ہو گیا کہ علیہ باللہ اس مخلوق کی کوئی ماں بھی ہو کوئی باپ بھی ہو تو باپ حق تعالیٰ شان ہوئے علیہ باللہ؟ اللہ فرماتے ہیں یہ جو کہتے ہیں کہ اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ما لہم بہی من علم، انہیں علم ہی نہیں ہے اس بکواس کا، ولا لآبائہم، نہ ان کے باپ دادا کو. کبرت کلمتن، کتنا برا جملہ ہے، کتنی سخت بات ہے. یہ ہے جس کا ترجمہ بعض لوگوں نے کیا بکواس، وہ واقعی بکنے کی بات. کبرت کلمتن تخرج من افواہم، اللہ فرماتے ہیں کتنا بڑا جملہ ہے جو ان ظالموں کے منہ سے نکلتا ہے. میرے لیے کہتے ہیں بیٹا، ان یقولون، کچھ نہیں لوگوں کہتے، الا کذبا، جھوٹ بکتے ہیں. کوئی بیٹا نہیں ہے ہمارا، وحدہ لا شریک ہے. اللہ کو سب سے زیادہ غیر جس بات پہ آتی ہے وہ اس کی وحدانیت ہے، اس کی توحید ہے، کیونکہ پھر تو ذات کا مسئلہ آ گیا نا. اس کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ کوئی بات ہو سکتی ہے؟ بیوی کی ساری غلطیاں کوئی شوہر ہمارے معاشرے کا برداشت کر لیتا ہے، لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، کھانا نہیں پکا کے دیتی، چمٹا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ بھی مار دیتی، ساری باتیں. مگر شبہ بھی ہو جائے کہ اس کا کسی غیر سے تعلق ہے، وہ ناقابل برداشت ہو جاتی ہے، قتل ہو جاتا ہے، مار دے کہ میرے ہوتے ہوئے کسی غیر سے تعلق. بالکل حق تعالیٰ شانہ اپنے بندے کا بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دیتے ہیں، بندہ کیا کیا کرتوت کرتا ہے معافی ہو جاتی ہے. مگر جب وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے ذات کے ساتھ کوئی اور بھی ہے، بس پھر نہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں کبرت کلمتا تخرج من افواہم، بڑا ہی برا جملہ ہے جو ان کے منہ سے نکلتا ہے. یقولون الا کذبا، جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں بکتے، کہتے ہیں ہم نے بیٹا بنا لیا علیہ باللہ، یہ کیسے، یہ اتنا بڑا جھوٹ. اور قرآن نے کیسے لفظ پہ ہاتھ رکھا ہے، اللہ فرماتے ہیں نہ انہیں علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو علم، مطلب یہ بھی نہیں جانتے کہ اس عقیدے کی بنیاد کیا ہے. تثلیث کا عقیدہ، عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا علیہ باللہ، جبریل امین بھی اور اللہ تعالیٰ بھی، ایک فرقہ ان کا یہ مانتا ہے. دوسرا فرقہ کہتا ہے کہ حضرت مریم، عیسیٰ اور اللہ تعالیٰ، جبریل امین، روح القدس کو نکال کے، یہ دونوں فرقے ان کے. مگر کہتے ہیں کہ علیہ باللہ وہ خدا تھے، بھلا بتاؤ وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے جس کے متعلق انجیل میں اب بھی آیا ہے کہ وہ جنگلوں میں نکل جاتے تھے اور جا کے دعائیں مانگا کرتے تھے. تو خدا بھی بھلا کسی سے مانگا کرتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے انجیل میں، جنگلوں میں نکلتے تھے اور دعائیں مانگا کرتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک جملہ اب بھی انجیل میں مل جائے گا کہ انہوں نے کہا میری قوم کے لوگوں، میں اپنے باپ دادا سے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کہ میں ابراہیم کی پیروی کرتا ہوں. ان کا باپ تو کوئی نہیں تھا، مطلب یہ کہ جو انبیاء علیہ السلام پچھلے گزرے ہیں میں ان کی پیروی کرتا ہوں، تو تم بھی میری پیروی کرو. تو جو خود بتاتے ہیں کہ میں کسی کی اولاد، کسی کی نسل میں سے ہوں یا کسی کا پیروکار ہوں، یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے لیے خدائی کا دعویٰ اور لوگ اس دھڑلے سے کریں؟ اس لیے اللہ نے فرمایا نہ ان کے علم میں نہ ان کے باپ دادا کو اس بات کی خبر تھی. یہ تو عقیدہ باہر سے آیا ہے، پولوس نے پیدا کیا ہے، سینٹ پال نے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ بکتے ہیں، کسی کے پاس اس چیز کی کوئی گارنٹی، کوئی سند نہیں. پندرہویں پارے میں سورہ کہف کی آیت نمبر 4 ہے، اس پہ بات ہو رہی تھی اور اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا وینذروا، اور یہ قرآن ڈراتا ہے، الذین، ان لوگوں کو، قالوا، جنہوں نے یہ کہا کہ اتخذ اللہ، اللہ تعالیٰ نے بنا لیا ہے، ولدا، نہ بیٹا، مالہم، نہیں ہے ان کے لیے بہی اس کے ساتھ، من علم، کوئی بھی علم اس دعوے کے متعلق، ولا، اور نہ ہی لآبائہم، ان کے باپ دادا کو اس چیز کا علم تھا. کبرت، سخت ہے، کلمتن، یہ جملہ، یہ بات، تخرج، جو نکلتی ہے، من افواہہم، ان کے منہ سے، ان یقولون، اور کچھ نہیں کہتے یہ، الا، مگر، کذبا، خالص جھوٹ.
اس سلسلے میں بات چل رہی تھی اور یہ جو دو آیات ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں اس چیز کی نفی فرمائی ہے کہ کوئی بھی انسان یا کوئی بھی فرقہ یہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات کسی اور کو دے دیے ہیں. قرآن پاک میں یہ جملہ متعدد جگہوں پر آیا ہے اور کئی جگہ پر اس معنی میں استعمال کیا گیا ہے جو معنی آپ سے عرض کرنا اس وقت مقصود ہیں, اور خاص طور پہ دو مقامات تو ایسے ہیں جہاں بہت وضاحت کے ساتھ اس جملے کو کہا گیا ہے, اور ان میں سے ایک مقام تو وہ ہے جو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں آتا ہے, اور وہاں پر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے مصر میں جب وہ پہنچے ہیں اور وہ خریداری کا معاملہ ہوا ہے تو جس نے خریدا اس نے لے جا کر اپنی بیوی زلیخا سے یہ کہا کہ اکرمی مسواہ, اس کا ٹھکانہ اچھا کرنا, اس بچے کو اچھی طرح رکھنا, اس کی پرورش, اس کی ساخت پرتاخت اچھی طرح ہونی چاہیے. اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ عسا ان ینفعنا, یہ لڑکا ممکن ہے ہمیں نفع دے, او نتخذہ ولدا, یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے. تو مطلب یہ تھا کہ حقیقت میں ہمارا بیٹا نہیں ہے مگر ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے, حکومت کے اختیارات جو کسی کے پاس میں نہیں دے سکتا وہ اسے دے دیں گے, یہ ہمارا نائب بن جائے گا, ہماری جگہ پر کل کو کام کرے گا. اور یہی جملہ دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں, اور وہاں پر فرعون کے ہاں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے ہیں وہ صندوق جب کھولا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کو ڈر تھا کہ یہ بچہ میرا کہیں قتل نہ کر دیا جائے, تو پھر انہوں نے کیا کیا, اللہ فرماتے ہیں اوحینا الی ام موسیٰ, ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی, یعنی ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ان ارضعی, اسے دودھ پلاتی رہے, فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ, اور جب تجھے اس کے متعلق ڈر لگے اس بچے کے متعلق کہ اس کا کیا ہوگا, فَلْقِهِ فِي الْيَمِّ, تو اسے دریا میں بہا دے اور پھر ہم ایسا انتظام کر لیں گے دریا سے اس کے نکالنے کا, یا خُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ, میرا دشمن اور جو اس کا دشمن ہے وہی اس کو نکال لے گا, وہی اس کی پرورش کرے گا. یہ ہے اللہ کی قدرت, یہ ہے اللہ کی حکمت. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ یہ کام کر چکی تو ماں تھی نا آخر اور بچہ, اور بچہ بھی ایسا حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا جن کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ القیت علیک محبت منی, ہم نے تیرے چہرے پر اپنی محبت کا سایہ ڈال دیا تھا, محبت کا پرتو ڈال دیا تھا, جو دیکھتا تھا اس بچے کو اس کا دل کھنچ جاتا تھا اس کی طرف کہ یہ کیسا خوبصورت بچہ ہے. اللہ نے یہ اس لیے کیا تاکہ دشمن بھی جب دیکھے تو وہ مانوس ہو جائے, قائل ہو جائے. تو وہ بچہ جب صندوق سے نکالا گیا تو فرعون کی بیوی نے کہا یا کسی نے کہنے والے نے کہا, وہاں سورہ مبارکہ میں آیا ہے, اس نے کہا قرۃ عین لی ولک, یہ جو بچہ ہے یہ میری اور فرعون تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا, اور اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے. اولاد جو نہیں ہوئی تھی تو فرمایا انہوں نے کہ اس کو ہم بیٹا بنا لیں گے, یعنی حقیقی بیٹا نہیں ہے بلکہ اس کو کیا کریں گے, اپنی سلطنت کے, اپنی مملکت کے اختیارات اسے دے دیں گے. بس اسی طرح عیسائی بھی یہ تو نہیں کہتے کہ الیعوذ باللہ وہ کوئی حقیقی بیٹا تھا, یہ چیزیں تھیں, مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اختیارات اللہ اپنے دے دیا کرتا ہے لوگوں کو. اور شرک کا یہ مرض, شرکی یہ قسم اتنی عام ہے کہ جتنی قوموں نے دنیا میں شرک کیا ہے ان میں سے شاید ہی کوئی الیعوذ باللہ اس بات کا قائل ہوا ہو کہ اللہ کے لیے کوئی بیوی تھی اور پھر اس سے اولاد کی پیدائش ہوئی, ورنہ بالعموم مشرکین اس بات کے قائل ہوتے ہیں کہ اللہ اپنے اختیارات دوسروں کو دے دیتا ہے. یہ کفار مکہ بھی یہی کہتے تھے, انہوں نے بھی یہی کہا, انہوں نے کہا کہ الیعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے اناسا, یہ جو فرشتے ہیں انہیں اپنی بیٹیاں بنا لیا ہے, تو بیٹی جب کسی کے گھر جاتی ہے تو وہ اس کا خاطر احترام عزت زیادہ کرتا ہے نسبت اپنے بیٹے کے, تو یہ تو اللہ کی بیٹیاں ہیں ساری کی ساری, تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کو نہیں ٹالتا اور اللہ نے انہیں اختیارات دے دیے ہیں. یہودیوں نے بھی یہی حرکت کی اور انہوں نے اس سے عزیر علیہ السلام کے متعلق یہ نظریہ رکھ لیا کہ انہیں اتنے اختیارات دے دیے گئے تھے. اور اسی طرح مسلمانوں میں یہ جو شرک کا مرض آیا ہے تو یہاں انہوں نے اولیاء کرام کے متعلق مختلف ہستیوں کے متعلق یہ نظریات گھڑ لیے کہ انہیں بھی اللہ نے اتنا اختیار دے دیا تھا, اتنے اختیارات کے علیہ باللہ قائل ہو گئے کہ انہوں نے کہا جو چاہیں سو یہ کر سکتے ہیں, ان بزرگوں کے پاس تو اتنی طاقتیں ہوتی ہیں. تو اس طرح یہ شرک آہستہ آہستہ قوموں میں رائج ہو جاتا ہے, رواج پا جاتا ہے. مولانا یعقوب صاحب مجددی رحمت اللہ علیہ بھوپال کے بہت بڑے مشائخ میں سے تھے اور آخری زمانے میں سلسلہ نقشبندیہ میں یعنی اس صدی میں جن لوگوں کو اللہ نے بہت قبولیت عنایت فرمائی ان میں سے ایک مولانا یعقوب صاحب مجددی رحمت اللہ علیہ تھے. ان کے پاس ایک صاحب آئے اور وہ تھے حیدرآباد کے, اور حیدرآباد میں بابا تاج الدین ایک صاحب بزرگ گزرے, ان کے متعلق لوگوں کو بہت زیادہ تھا کہ یہ تو اتنے کامل اتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ جو چاہیں سو کر سکتے ہیں. تو اس آدمی نے آ کے حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اپنا کوئی مسئلہ بیان کیا اور اس نے کہا حضرت حیدرآباد میں ہمارے یہاں بابا تاج الدین صاحب ہوتے تھے اور اتنے اختیارات تھے ان کے وسیع, جو چاہتے تھے اس دنیا میں کر لیتے تھے اور ان کا انتقال ہو گیا اور اب بڑا پریشان ہوں. تو مولانا یعقوب صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ جو بابا تاج الدین ہے یہ روزانہ میرے یہاں آتے ہیں, مگر افسوس ہے کہ وہ میرا وقت سونے کا ہوتا ہے, رات کے آخری حصے میں تشریف لاتے ہیں تو میں اس وقت سو رہا ہوتا ہوں. انہوں نے بڑے تعجب سے پوچھا, انہوں نے کہا حضرت بابا صاحب کا تو کب کا انتقال ہو گیا, آپ کیا کیسے روز آتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میاں یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ کائنات میں جو چاہیں سو کر سکتے تھے, یہ اتنے مطلق اختیارات یہ صرف حق تعالی شانہ کے ہیں, اور صحیح حدیث میں آیا ہے کہ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ اس آسمان دنیا پر آ کر لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایسا جو بخشش چاہتا ہو ہم اسے بخش دیں, کوئی ایسا جو یہ چاہے کہ اس کا قرضہ اتر جائے اور ہم اسے اتار دیں, اور کوئی دین اور دنیا کی تمہیں تکلیف پریشانی ہو کوئی چیز مانگنی ہو تم اس سے مانگو میں دیتا ہوں. تو فرمایا بابا تاج الدین یہ تمہیں کہہ رہے ہو یہ تو اللہ کے اختیار ہے, تو وہ تو رات کو روزانہ آتے ہیں مگر افسوس کہ وہی وقت میرے سونے کا ہوتا ہے اور میں اس وقت اٹھ نہیں سکتا. تو اس پہ وہ ساتھ چپ ہو گئے. بات یہی ہے کہ اللہ کے اختیارات غیر میں لے آنا, چاہے وہ انبیاء کرام ہوں اور چاہے وہ اللہ کے نیک بندے ہوں اور چاہے وہ فرشتے ہوں, کوئی بھی ہو علیہم الصلوۃ والسلام, ان لوگوں کے متعلق یہ تصور کر لینا کہ بھی اللہ تعالیٰ تو علیہ باللہ فارغ ہو گئے ہیں, جو کرنا ہے سو ان لوگوں سے کرنا ہے, یہ سب کی سب چیزیں یہ ہے وہ جھوٹ جس کو متعلق اللہ نے فرمایا قال اتخذ اللہ ولدا, یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بیٹے بنا لیے ہیں. اس کائنات کے اتنے کام ہیں اکیلے اللہ تعالیٰ کر ہی نہیں سکتے اور اللہ نے لوگوں کے سپرد کر دیے. اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں کل یوم ہو فیشان, اور اللہ کو تو ہر دن نیا کام ہوتا ہے, روز ہی اللہ کو کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے. یہ کائنات جو چل رہی ہے ایسے ہی نہیں چل رہی, اس میں اللہ تعالیٰ کو نئے سے نیا کام یہاں ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ فارغ اور بیکار بیٹھا ہوا ہے, یہی ہے کہ اس نے اپنے اختیارات سب کو دے دی ہوں. عیسائیوں کا یہی عقیدہ تھا اور اسی عقیدے کی وجہ سے بڑی شرمندگی بھی اٹھاتے رہے اور بڑی مار بھی پڑتی رہی. توحید خالص اس کا تصور دنیا سے معدوم ہو چکا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دنیا کو بتایا کہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید کیا. شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آخری زمانے میں شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے, بڑی خدمات ان کی دین کے لیے, حضرت کے پاس ایک پادری آیا اور اس نے کہا, یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہے ہیں ہم کہ سمجھیے اس کو کہ کیسے ان لوگوں کے خیالات ہوتے ہیں اور کیا کیا یہ حرکتیں کرتے ہیں. تو پادری نے آ کے کہا کہ حضرت ایک بات پوچھنا تھی. اس نے کیا, اس نے کہا یہ جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا میں شہید ہو گئے تھے اس وقت اللہ تعالیٰ کیا کر رہے تھے, اللہ نے کیوں نہیں بچا لیا؟ جو آپ کہتے ہیں کہ سارے اختیارات اسی کے ہیں تو اسے بچا لینا چاہیے تھا اس وقت, وہ کیا کر رہے تھے؟ تو شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا میں نے بھی ان سے پوچھا تھا اللہ تعالیٰ سے. تو اب وہ پادری بڑا حیران ہوا, اس نے کہا پھر کیا جواب ملا؟ تو کہنے لگے مجھے جواب انہوں نے یہ دیا کہ وہ ہمارے بیٹے کو ان لوگوں نے سولی پر چڑھا دیا, میں اس وقت کچھ نہیں کر سکا اور یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا تھا, اب میں کیا کر لیتا. تو اس میں وہ پادری بہت شرمندہ ہوا اور چپ ہو گیا. بات تو یہی ہے کہ مطلب یہ کہ تم سولی پہ چڑھائے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے عقیدے کے مطابق علیہ باللہ,
تو اس وقت خدا کے اختیارات اور یہ چیزیں کہاں تھی؟ تو ان لوگوں کا نظریہ یہی تھا عیسائیوں کا، وہ اس وقت بھی تھا اب تک بھی ہے کہ یہ تین خدا ہیں مل کے، ایک حضرت مریم ہے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ ہے. یا بعض لوگ حضرت مریم کو بیچ میں سے نکال دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت جبریل امین ان کی جگہ آ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا سخت جملہ ارشاد فرمایا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُلُ، اور ان میں سے کوئی ایک بھی یہ کہہ دیتا، یعنی ہمارے پیغمبر اور ہمارے فرشتے، کوئی ایک بھی یہ کہہ دیتا کہ انی الہ من دونی، اللہ کو چھوڑ دو اور میں تمہارا پروردگار ہوں، اللہ فرماتے ہیں ہم اسے جہنم میں نہ پھینک دیتے. وَقَذَلِكَ نَجْزِ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کی یہی سزا ہونی چاہیے. مطلب یہ کہ خدا تعالی کے ساتھ شرک کرنا بہت بڑی چیزوں میں سے علیہ باللہ ہے. اسی طرح اللہ تعالی نے دوسری جگہ پر فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا لِبَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے متعلق کوئی ایسی بات کہہ دیتے جو ہم نے وہی نہیں کی، تقبل بات بناتے اپنے پاس سے اور ہم نے حقیقت میں وہی نہیں کی تھی، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم ان کے دائیں ہاتھ سے انہیں پکڑ لیتے، ثم لقطعنا منه الوتين، پھر ہم ان کی یہ شہرک جو ہے یہ کاٹ دیتے، تمہارے سامنے ذبح کر دیتے، اور تم میں سے کوئی ایک بھی ہماری پکڑ سے انہیں نہ بچا سکتا. اتنا سخت جملہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ انبیاء علیہ السلام جو کچھ کہا کرتے ہیں وہ اللہ ہی کی جانب سے ہوتا ہے، وہ ایسے معصوم، ایسی معصوم ہستیاں ہیں، اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے. اور دوسری طرف اختیارات وہ مالک کے اتنے وسیع اختیارات ہیں، جو چاہے سو کرے، کوئی کیا پوچھ سکتا ہے. تو یہاں فرمایا کہ ان کو اللہ تک کی کتاب ڈراتی ہے ان عیسائیوں کو کہ یہ جملہ چھوڑ دو. پھر فرمایا مالہم بہی، نہیں ہے ان کے لیے اس جملے میں من علم، کوئی علم کی بات، ولا لآبائہم، اور نہ ان کے باپ دادا کو اس چیز کا علم تھا. ان کے باپ دادا جو تھے ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں تھی، ان سے پوچھو ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں. یہ جتنی اس قسم کی روایات ہوتی ہیں ان کا انجام، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ کہ وہ جھوٹ ثابت ہو جاتی ہیں، کسی کو کچھ پتا نہیں ہوتا. ایک آدمی علیہ باللہ ایک شوشہ چھوڑ دیتا ہے، فلاں جگہ یہ ہوا تھا. اچھا بھائی تمہیں کس نے کہا تھا؟ مجھے تو فلاں نے کہا تھا. اسے اس نے کہا تھا؟ فلاں نے کہا تھا. اسے کس نے کہا تھا؟ اچھا فلاں نے کہا تھا. اور اس سے پوچھو وہ کہتا ہے نانی اما سناتی تھی، اور نانی مر گئی، بس پھر ختم، وہ روایتیں ختم ہو گئی، آگے سلسلہ ہی نہیں چلتا. تو یہ ہے کہ نہ انہیں علم، نہ ان کے باپ دادا کو علم ہے، بس ایک چیز اوپر سے چلی آ رہی ہے، اسے سنتے چلے آ رہے ہیں یہ چیزیں. اس کے برعکس اللہ کا یہ دین ایسا ہے کہ ایک ایک صحیح حکم، ایک ایک آیت، ایک ایک حدیث جو صحیح ہیں وہ ساری کی ساری ہمیں علم نہیں ہے، ہم سے زیادہ علم والے اللہ نے جو پیدا کیے انہیں علم ہے. کسی کے پاس چلے جائیں، اسے پوچھیں شریعت کا یہ مسئلہ، اس کی حکمت کیا ہے، آخر یہ مسئلہ آیا کہاں سے ہے، اسے نہیں اگر پتا، کسی اور کو یقیناً پتا ہوگا. یعنی میں سنی سنائی داستانیں نہیں ہیں، یہ تو پورے کا پورا ایک نظام ہے. اور آخری چیز جو اللہ نے محفوظ کر دی ہے، آج تک پوری دنیا مل کر اسے چیلنج نہیں کر سکی، وہ یہ اللہ کی کتاب ہے. ہر زمانے میں لوگ اسے یاد بھی کرتے رہے ہیں، لوگ اسے لکھتے بھی رہے ہیں، اور اب تو جب سے پریس آیا ہے قرآن کی حقانیت اور ظاہر ہو گئی کہ اب تو چھپ چھپ کے پوری دنیا میں پھیل گیا ہے، ہر جگہ ہر ملک میں مل جائے گا. اور کیا مجال ہے کہ کسی ایک ملک کے قرآن پاک میں اور دوسرے ملک کے قرآن پاک میں ایک ذرہ برابر فرق ہو؟ یہ ظاہر ہے کہ اس کی بنیاد اللہ کی وحی ہے، اللہ کی حفاظت ہے. اللہ فرماتے ہیں کبرت کلمتن، بڑا ہے یہ جملہ، تخرجو جو نکلتا ہے، من افواہیم، ان کے منہ سے. آپ کہتے ہیں نا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، کبرت بھی اسی سے ہے کہ کبیر بڑا، کبرت بہت سخت بات ہے، بڑا جملہ ہے، یعنی مطلب یہ کہ بڑی بہت بےہودہ بات یہ اپنے منہ سے نکالتے ہیں، اتنا بڑا جملہ کہتے ہیں، یعنی کتنی غلط بات یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات علیہ حضب اللہ کسی کو دے دی ہیں، خدا نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے. یہ ہے وہ چیز جو اللہ کی غیرت کو چیلنج کرنے کے متعلق، کہ علیہ حضب اللہ کوئی آدمی جب یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھی اس پر غصہ آتا ہے کہ یہ کیسی چیز کہہ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کا علم نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ ڈھیل نہ دیتے اور حلیم ہونا جو اس کی صفات میں سے ہے یہ نہ ہوتا، تو کسی کافر کے لیے یہاں زندہ رہنا ممکن نہ ہوتا. کافر کو بھی جو اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے یہ اس باری تعالیٰ کا علم ہے کہ اتنے گناہوں کے باوجود پکڑ نہیں کرتا، اتنے سخت جملے لوگ اس کو کہتے ہیں، اس کے باوجود وہ ذات مقدسہ معاف کرتی چلی جاتی ہے، اور اس کے مقابلے میں یعنی یہ جملہ کتنا سخت ہے، اللہ فرماتے ہیں نفرت ہے، آپ غور کیجئے، اس کے مقابلے میں جو سب سے زیادہ پسند آتی ہے بات وہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، دونوں کا تقابل آپ کریں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بڑا سخت بےہودہ بات ہے جو منہ سے نکالتے ہیں۔ اچھا تو اچھی بات کیا ہے؟ اچھی بات فرماتے ہیں وہ ہے جس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ما قلت وقال النبیون، سب سے اچھا جملہ جو میں نے کہا ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سارے کے سارے سب سے اچھی بات جو کہتے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ ایک ہے، اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور اسی لیے دوسری جگہ پہ آیا ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر یہ ہے کہ کوئی آدمی لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا رہے، اسے پڑھتا رہے، تو سب سے افضل وہ اور سب سے شنیع، سب سے بےہودہ جملہ یہ، کیونکہ وہ خالص توحید کی دعوت دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کسی کے اختیارات ہیں نہیں اور مالک حقیقتاً مالک ہے۔ تو سب سے اچھا جملہ اور سب سے برا جملہ، پھر اس جملے کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا، نہیں کہتے یہ کچھ بھی الا مگر کذبا، جھوٹ بولتے ہیں، سوائے جھوٹ کے اور کوئی بات نہیں کہتے، خالص جھوٹ ہے۔ اس خالص جھوٹ بھی ایسا ہے جسے اردو میں کہتے ہیں بے پر کا جھوٹ، جس کا سر پیر ہی نہیں، ایسے بھی جھوٹ بولتے ہیں جس کا سر پیر ہی نہیں۔ ایک مفتی صاحب تھے اودھ میں، نواب صاحب نے انہیں رکھا، اور مفتی صاحب بہت ذہین آدمی تھے، غالباً مفتی سراج الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے واقعات میں یہ مل جائے گا، بڑے صغیر پاک و ہند کے فقہا پہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں یہ واقعہ مل جائے گا۔ یہ یعنی خالص جھوٹ چلتا کیسے ہے یہ آپ سے عرض کرنا مقصود ہے۔ تو نواب صاحب نے مفتی صاحب کی شہرت سنی تو اس نے کہا حضرت کچھ ہو جائے آپ تو بس اودھ میں ہی رہیں۔ نوابوں کو ہوتا ہے نا اچھی اچھی چیزیں جمع کرنے کا شوق، ایک شوق یہ بھی تھا کہ ہماری مسجد میں سب سے اچھے مفتی صاحب ہو، تو انہوں نے کہا بھائی میں صاف بات کرنے والا آدمی ہوں، میری تمہاری بنے گی نہیں۔ اس نے کہا نہیں مفتی صاحب ہو نہیں سکتا، آپ ہمارے یہاں ہی رہیں گے۔ لے آئے محنت کر کے، جدوجہد کر کے۔ تو کچھ عرصے کے بعد نواب صاحب نے کہا کہ حضرت میں نے یہ کہنا تھا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم شیعہ ہیں اور ہمارے یہاں تبرع بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اور آپ حیدرآباد کے لوگ ہیں اور حیدرآباد والے یہ آصفیہ خاندان وغیرہ کی وجہ سے یہ خالص سنی تھی، تو اودھ اور حیدرآباد والوں کے آپس میں صحابہ رضی اللہ عنہ کے معاملے میں بھی ٹسر چلتی رہتی تھی۔ تو اس نے کہا مفتی صاحب کوئی ایسا مسئلہ بتائیں کہ شیعہ سنی سب ایک ہو جائیں۔ مفتی صاحب نے کہا بھائی یہ تو کئی صدیوں کا مسئلہ ہے، کئی سو سال سے یہ مسئلہ چل رہا ہے، چھوڑو اس کو، کیوں ایسی خام کا اپنے آپ کو اس میں الجھاتے ہو؟ اس نے کہا نہیں نہیں مفتی صاحب، میں نے تو فلاں دن سارے شیعہ مجتہد بھی بلائے ہیں، آپ بھی آئیں گے اور اس مسئلے کا حل ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، سب ایک جیسے ہو جائے۔ نواب صاحب نے جو کانفرنس جو بھی اسے کہیں منعقد کی، مفتی صاحب بھی چلے گئے، تو ایک شیعہ مجتہد تھے وہ کھڑے ہوئے اور تقریر کی، دوسرے تیسرے جو تھے، ایک نے آ کے کہا کہ سارے مسائل کا حل یہ ہے کہ دونوں طرف سے لچک ہونی چاہیے۔ ہم جو کہتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ علیہ باللہ کافر تھے سارے کے سارے، یہ غلط بات ہے، سارے کافر نہیں تھے۔ اور یہ جو تم لوگ کہتے ہو کہ وہ اتنے اچھے تھے، اتنے نیک تھے، اتنے پاک تھے، تو اتنے بھی نیک نہیں تھے۔ تو کوئی درمیان کا مسئلہ تلاش کرنا چاہیے، اور درمیان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ مان لیا جائے کہ فاسق فاجر تھے، گناہگار تھے، اور نہ کافر ہم کہیں اور نہ تم اتنا اچھا کہو، تو یہ درمیان کی ایک راہ ہے، اس پہ ہم سب متفق ہو سکتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ بڑا جھگڑا تو خلافت کا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے، اور خاص طور پہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خلافت غصب کر لی تھی، ان کا حق مار دیا تھا، اور آپ کہتے ہیں کہ خلافت ساری صحیح تھی، تو اس کو بھی درمیان میں کوئی راستہ کر لیا جائے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے غصب کر لی تھی، عمر نے غلط مشورے دے دیے تھے علیہ اعوذ باللہ، یا یہ کہ ہم بھی کہیں کہ خلافت ٹھیک ہے، ان کا بھی تھی، ان کا بھی تھی، ایک کو مل گئی، تو درمیان کا کوئی راستہ تلاش کیا جائے۔ اور پھر ہر بات ہر دلیل دے کے وہ ایک مصرع پڑھتے رہے کہ تا نہ باشد چیز کس نہ گوید چیز ہا، جب تک چیز نہ کوئی ہو تو لوگ نہیں کہتے کہ چیزیں ہو گئیں، جب تک کوئی بات نہ ہو، کوئی بھی دنیا میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی، کچھ تو اس کا ہوتا ہی ہے اصل، تو ہی تو بات آگے چلتی ہے۔ مفتی صاحب بھی سنتے رہے، اس کے بعد نواب اتنا خوش उसने कहा बस हल यही है मसले का कि थोड़ा सा मुस्तफा बाप नरम पड़ जाए थोड़ा सा ये नरम पड़ जाए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक जगह काफिरों के मुतल्लिक ये फरमाया वदू लौ तुदहनु फयुदहनु, और इनकी तमन्ना है कि आप अल्लाह की तौहीद और इस मसले में जरा से नरम पड़ जाएं। ये भी काफिर कहते हैं हम भी नरम पड़ जाएंगे, ये होते ही आई है दुनिया में। वो कहते हैं दरमियान की कोई राह निकालो जिसमें दोनों का इश्तराक हो जाए। अलियाज़ुबिल्लाह, तो उसने कहा मुफ्ती साहब को पकड़ लिया नवाब साहब ने, कहने लगे मुफ्ती साहब इसका जवाब आप दें, बस अब तो मसला ही हल हो गया। अब नवाब जब खुश तो मुज्तहिद भी खुश, सारे मौलवी खुश, किसी मसले का हल हो गया। मुफ्ती साहब ने तकरीर शुरू की, उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है और मैं बहुत मुतासिर हुआ मुज्तहिद साहब की तकरीर से, खास तौर पर बार बार ये जो कहते हैं ना कि जब तक कोई बात ना हो बातें नहीं बनती, ताना बाशत चीज कसना गोयत चीज, जब तक चीज ना हो चीजें कोई नहीं कहा करता, तो कोई ना कोई बात तो थी ना आखिर, तो बिल्कुल ये 100% दुरुस्त आपने सुना, कोई ना कोई बात तो थी। अब देखिए ना, ईसाई कहते हैं अल्लाह ताला के लिए क्या था, बेटा था एक ईसा अलैहिस्सलाम को, और ये मुशरिकीन मक्का सारे कुरान पाक में आया कहते थे अल्लाह की बेटियां थी, तो आखिर कोई ना कोई बात तो होगी। हम ये नहीं कहते कि अल्लाह का बेटा था बेटियां थी, लेकिन कोई भांजा भतीजा कोई चचा फूफी ताया कोई ना कोई तो हो गई। ताना बाशत चीज कस ना गोयत चीजा, जब तक चीज ना हो चीजें तो कोई नहीं बनती, हर बात बेअसल नहीं, कुछ ना कुछ तो असल होगी ना। अब नवाब साहब का रंग उड़ना शुरू हुआ, कहने लगे और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उन्हें अल्लाह का पैगंबर मानते हैं अलैहिस्सलाम, सबसे अफजल हस्ती अल्लाह के मखलूकात में से, और इधर काफिर थे कुफार मक्का, वो उन्हें पागल कहते थे, मजनू कहते थे, दीवाना अलियाज़ुबिल्लाह, कुरान पाक में आया कि वो कहते हैं आपको तो पागल नहीं थे अलियाज़ुबिल्लाह, ये तो कुफर है, मगर इतने अच्छा जो हम मानते हैं इतना भी नहीं था, दरमियान की बात कर ली जाए कि कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई बात तो थी ना, कुछ ना कुछ तो दिखाते ही होंगे, जो लोग बेचारे ऐसे ही परेशान हो गए, कुछ मुसलमान हो गए कुछ कुफर में चले गए, तो दरमियान की कोई राय इख्तियार कर दी जाए। फिर कहने लगे कि और इसी तरह देखिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को हम अमीरुल मोमिनीन मानते हैं, चौथे खलीफा मानते हैं, कितने बड़े आदमी थे, और आप लोग उन्हें समझते हैं सबसे अफजल थे, तो ना तो आप सबसे अफजल समझें और ना हम उन्हें इतने